نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محسن انسانیت، اس میں سے ہم چھٹا ٹاپک کر رہے ہیں اور اجالا پھیلتا گیا، اور آج اس میں سے ہم اگلا ٹاپک دیکھیں گے، تنقید. پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دلیل کے ساتھ ساتھ اپیل کرنے والی بھی تھی، اور اب ہم دیکھیں گے کہ مدینہ میں اسلام کا نفاذ کیسے ہوا. آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہنے سے بات سمجھ نہیں آتی جب تک کر کے نہ دکھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پچھلی زندگی کا خلاصہ، یعنی 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینہ کے، جس میں مکہ فتح ہوتا ہے، اب ان سب چیزوں کو نافذ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. اور مدینہ میں اسلام اس طریقے سے ساتھ ساتھ نافذ ہوتا گیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہا جاتا تھا وہ کیا جانے لگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. تحریک اسلامی کی دعوت دلیل کے ساتھ محض اپیل ہی نہیں لائی، بلکہ اس نے اپیل کے ساتھ بھرپور تنقید سے بھی کام لیا. صوفیانہ مذاہب میں تو شاید دعوت کا ایک ہی اسلوب چل سکتا ہے، یعنی منت و لجاجت اور خوش آمد اور التماس کا اسلوب. آخر جہاں محض افراد کی ذات اور ان کی محدود نجی زندگی تک ہی سے واسطہ ہو اور نظام اجتماعی کی اصلاح یا تعمیر نو کا کوئی سوال ہی سامنے نہ رہا ہو، وہاں اس اسلوب سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی ہے. صوفیانہ مسلک و مسلکوں اور انفرادی دھرموں یعنی مذہبوں میں صرف یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ زیر اثر افراد کو کچھ عقیدتوں اور کچھ انفرادی خوبیوں سے آراستہ کر دیا جائے اور پھر ان کو برائی کی طاقت سے اپنا بچاتے رہنے کا درس دیا جائے. لیکن بدی کی اجتماعی طاقت سے لڑنے اور فاسد ماحول سے ٹکر لینے کا کوئی داعیہ موجود نہیں ہوتا. داعیہ مین موٹیویشن. ظلم قیادت کی مسند پر بیٹھا اپنا ڈنکا بجاتا رہے اور انسانیت اس کے قدموں میں ذبح کی جاتی رہے، آخر ان دنیاوی جھمیلوں سے ایک اللہ مس زاہد کو کیا مطلب؟ چنانچہ ایسے محدود روحانی نظاموں میں انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات اور سیاست کے جھمیلوں سے الگ تھلگ رہے، ہر کسی کے آگے یکساں انکسار اور لجاجت دکھا دے، یا با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، یعنی مسلمان اللہ اللہ کرے اور جو خود کو برہمن کہلاتا ہے وہ رام رام کہے، کا کیش اختیار کرے، تواضع ہر ایک کے سامنے کرے اور درشتی یعنی سختی کسی سے بھی نہ برتے. ایسے نظاموں میں جنہیں انسان کو میدان کشمکش میں نہ اتارنا ہو بلکہ اسے تمدن کی جد و جہد سے نکال کر غاروں اور خانقاہوں میں جا بٹھانا ہو، تنقید سے کام لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تنقید تو ذہنی دنیا میں کشمکش کا آغاز ہوتی ہے. چنانچہ محدود روحانیت اور انفرادی مذہبیت کی نگاہوں میں یہ آدمی کی پستی و کردار شمار ہوتی ہے کہ وہ کسی طاقت کے خلاف زبان کھولے، جیسے یہ دامن تقویٰ پر دھبے ڈالنے والا کوئی کام ہو اور اس کے کرنے سے روح کا سکون ختم ہوتا ہو. کیا سمجھ آئی ابھی تک؟ کچھ لفظ مشکل تھے لیکن میرا دل تھا کہ ہم پورا پڑھیں تو پھر بات ہو. آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی عبادات میں کھوئے رہیں، جو انہوں نے حوالے بھی دیے. عموماً آج روحانی ترقی کے نام پر جتنے بھی سلسلے ہیں اس میں اپنی ذات کی اصلاح کے نام پر اجتماعی کام چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور بلکہ اس کو ایک ایکسٹرا کام سمجھا جاتا ہے اور کہا کیا جاتا ہے ابھی تو ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہوئے، ابھی تو ہمارے اندر ہی کی اصلاح نہیں ہوئی، تو لہٰذا ہم دوسروں کو کیوں بتائیں، اور پھر دوسروں کو بتائیں گے تو یہ تو قول و فعل کا تضاد ہوگا، اور دوسری بات ہے کہ کسی کو برا نہ کہو. یہ چند چیزیں آج بھی آپ کو دیکھیں گے. کتنے لوگ دین کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کرنے والے آپ کو ٹھنڈے ہوئے کیوں دکھتے ہیں؟ یہی سوچ ہے پیچھے کہ نہیں، ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو کچھ کہیں، ابھی ہمارا دل صاف نہیں ہے. اور جب ان کے دل صاف نہیں ہیں تو یہ اتنے سال سے پڑھنے آ رہے ہیں تو پھر ان کے پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ان کے تو معاملات ٹھیک نہیں ہیں. یہ سوچ آج دنیا میں ایک ایسی बेहिसी पैदा कर रही है कि हम अपने सामने लोगों को गलत काम करते देख रहे हैं, नस्लों को गिरता डूबता देख रहे हैं, लोग बेसुकून हैं, परेशानियों का शिकार हैं, लेकिन हम अपनी ज़ाती इबादत और मुजाहदों में खोए हुए हैं। और ऐसे ही लोग जो हकीकत में अपने आप को इन सारी चीज़ों में डालते हैं, तो फिर वो बाद में कभी भी इस काम में आगे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उसमें आसानी है। याद रखिए, हाथ में 500 दानों की तस्बीह लेकर बैठकर अल्लाह अल्लाह करना आसान है, लेकिन तनकीद की चाबुक लेकर मुआशरे में निकलना मुश्किल है। जहाँ भी बुराइयाँ होंगी, वहाँ हक वाली जुबान से तनकीद तो निकलेगी। कोई इसको अच्छा कहेगा, कोई बुरा। कौन अच्छा कह सकता है कि बहुत अच्छे आप मुआशरे की बुराइयों पे बात करते हैं? नहीं, लोगों को तो वो अच्छे लगेंगे जो कहेंगे, नहीं ये पढ़ लो तो इतना सवाब, इसका इतना अजर, इससे जन्नत में महल बनेगा। तो तनकीद इस्लाम का एक बुनियादी उनसर बन जाती है उस वक्त जब इर्द गिर्द बुराई फैल रही हो। अगर अल्लाह के नबी अपने मुआशरे और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर तनकीद ना करते, तो लोग आपको अपने हाथों पर उछालते और आपको हकीकत में अपना जो भी वो चाहते बना लेते, चाहे उसको आप हीरो कह लें, कभी कुछ कह लें। तो चुप रह नहीं सकता। जिसके पास कुरान सुन्नत का इल्म होगा, वो माशरे के गंदे जरासीम और बुराइयों को देखकर चुप नहीं रह सकता। लिहाजा मदीना में आने के बाद बतौर ख़ास, जब कुछ इख्तियार भी हाथ में था, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। लेकिन जो नज़रिए और दावतें तमद्दुन में इनकलाब बरपा करने उठे, ये नोट कीजिए, असल में सारा पढ़ना पढ़ाना और अल्लाह के नबी की सारी जिद्दोजहद का असल हदफ ये था कि इनकलाब बरपा हो। और इनकलाब के जो नाखूब है वो खूब हो जाए, जो खूब है वो नाखूब हो जाए। तो लिहाजा जो नज़रिए और दावतें तमद्दुन में इनकलाब पैदा करने उठे, अब अपने आप से पूछें, आप क्यों पढ़ते हैं? आपका गोल क्या है? क्या आप अपने इर्द गिर्द के माशरे पे कुछ असर डालना चाहते हैं? आपका दिल चाहता है कि लोग इस्लाम पे अमल करने लग जाएं, लोग फ़ख्र के साथ दीन पर अमल करें? तो फिर तो दुरुस्त है। और अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं पढ़ना बढ़ाए पढ़ना, पढ़ाना बढ़ाए पढ़ाना, तो याद रखिए कि फिर ये सही दावत नहीं होगी। इनके असलह खाना फ़िक्र में दलील और अपील की तरह तनकीद भी दर्जे अव्वल की अहमियत रखती है। सिर्फ एहकाके हक पर इक्तफा नहीं किया जाता, बल्कि इब्ताले बातिल भी वाजिब हो जाता है। यानी बात बड़ी खूबसूरत है अगर आप समझ गए हैं कि सिर्फ हक को हक करना ही साबित नहीं होता, बल्कि बातिल को बातिल करना भी। क्यों अल्लाह के नबी कहते थे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक का हक वरिनल बातिला बातिला। तो सिर्फ हक हक की बात करने से भी बाज़ दफ़ा बात समझ नहीं आती, जब तक बातिल को भी बातिल न किया जाए। क्योंकि इब्ताले बातिल के बगैर अहकाके हक भी पूरी तरह नहीं हो पाता। यहाँ अल्लाह पर ईमान लाना और तागूत से कुफर करना लाजिमो मलजूम ठहरता है। यहाँ अमर बिल मारूफ तनहा नहीं किया जा सकता, बल्कि नहीं अनिल मुनकर बिल्कुल मुतवाजी तौर पर करना पड़ता है। यहाँ इल्लल्लाह कहने के लिए ज़रूरी है कि पहले ला इलाह पुकारा जाए। ये जो तनकीद है ना, ये असल में इल्लल्लाह, यानी ये तनकीद आप करते हैं कि सबको छोड़कर सिर्फ एक को मानो। लोग क्या कहते हैं, नहीं अल्लाह को भी मानो, ऑफ कोर्स हम कब मना करते हैं, लेकिन साथ हमारी भी मानो। इसी पे सारा झगड़ा उठता है। इस्लामी तहरीक जब भी रूनुमा होती है, तो वो अवाम के सोचने का रुख बदलने के लिए वक्त के तमद्दुन, इज्तमाही माहौल, सियासी व मुआशी निज़ाम और फिर ख़ास तौर पर मुरवजा अफकार व मोतक़िदात और पैमाना है कदर पर कड़ी तनकीद करती है। क्या पता चला कि जहाँ इस्लाम आएगा ना, तो हर चीज़ पे तनकीद होगी। सियासत पे, मुआश पे, मईशत पे, इज्तमाहीत में, खुशी गमी के तौर तरीक़ों में, जो अफकार हैं लोगों के, जो एतक़ादात हैं, जो अपने वक्त के पैमाने उन्होंने बना लिए कामयाबी के नाकामी के, सब पर तनकीद होगी। मजहबी, सियासी और माशी लिहाज से इन पेश रो तबकों के अफकार व आमाल की हकीकत वो लाजिमन खोल देती है जो अवाम को अपनी गुलामी के जाल में फांस के मज़े उड़ाते हैं। اس کے لیے چارہ کار ہی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ زندگی کی قیادت کرنے والوں کا پول وہ عام انسانوں کے سامنے اچھی طرح کھول دیں۔ جب تک فاسد کو فاسد، باطل کو باطل اور غلط کو غلط ثابت نہ کیا جائے، اس کے مقابلے میں نہ سچائی اور راستی کی کوئی پیاس ہو سکتی ہے اور نہ تبدیلی کی امنگ ابھر سکتی ہے۔ کسی بھی نبی کی دعوت اور اعداد کار کو دیکھیے، یعنی کام کرنے کے طریقے کو، آپ دیکھیں گے نہ صرف معاشرے کے فاسد تصورات و احوال کو نشان تنقید بنایا گیا، بلکہ ہر نبی نے وقت کے جبابرہ کو ٹھیک ان کے درباروں میں جا کر غلط کار کہا ہے۔ بات بات ہے، نویں پارے کی پہلی آیت یاد کر لیجیے، قال الملأ الذین نستکبروا، اسی طرح آپ کو ہر نبی کے نام کے ساتھ دکھے گا حضرت شعیب کی طرح، یعنی ہر دور کے بڑے ملا ان لیڈس انفیوشلس جن کا اثر ہے معاشرے پہ، ان کو نبی کی بات اچھی نہیں لگتی تھی اور وہی آگے بولتے تھے آگے، کیونکہ نبی نے یہ نہیں کیا کہ جو تم کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے بس آج یہ شروع کر دو، نہیں، یہ غلط بات ہے، یا آپ یہی ہے گندا پانی ہے بس آپ اس میں زمزم ڈال لیجئے۔ یاد رکھیں یہ دین کا مزاج سب کو سمجھ نہیں آتا، بہت سارے دینداروں کو بھی یہ مزاج نہیں سمجھ آتا جو اللہ کے نبی کا تھا، کیا کہ پہلے جو برائیاں ہیں ان پہ تنقید کی جائے گی، ان کو چھوڑو، یہ درست نہیں ہے اس کو ٹھیک کرو، یہ ٹھیک، یہ غلط، یہ صحیح، یہ کم صحیح، یہ زیادہ، اس طریقے سے پھر دین آتا ہے۔ تو ورنہ تو آپ دیکھیں کہ کبھی اصلاح ہو ہی نہ سکے۔ آپ اپنے بچے کو غلط باتیں بھی کرنے دیں اور اچھی باتیں بھی سکھائیں، وہ گالیاں بھی بولے اور ساتھ آپ قرآن بھی یاد دلائیں، کیا ہوگا؟ تنقید اصلاح کے لیے لازم ہے، اور وہ بھی پھر بڑوں پہ تنقید، کیونکہ انہی کے نقش قدم پہ تو دوسرے چلتے ہیں۔ یہاں تو نظام تمدن کی ساخت کو سامنے رکھ کر یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ ہر بستی، قوم اور ملک میں کچھ اکابر مجرمین پائے جاتے ہیں جو مکارانہ سیاست سے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، یعنی اپنے مطلب کے کام نکالتے ہیں۔ سورۃ الانعام 123، ان کو ان کے مناسب پر قائم رکھ کر کوئی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ اسلام جب عربوں کے درمیان جاہلیت کے نظام کو مٹانے اور تاریخ میں نئے زرعی باب کا افتتاح کرنے اٹھا، تو اس نے جھوٹ اور ظلم اور فساد کی ہر ہر شکل پر بغیر کسی رحم کے تنقید کی، اور وقت کے جتنے بھی عناصر، جاہلی نظام اور طاغوتی ماحول کے راہبر و پاسباں اور کار پرواز بن کر معاشرے پر مسلط تھے، اور جو اپنے مرتبے اور مفاد کے تحفظ کے لیے فلاح انسانی کے پیغام کا مقابلہ کرنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان سب کا پول ایسی چیرہ دستی سے کھولا کہ ان کے ناپاک کرداروں کے بدن پر اعزازات کی مصنوعی پوشاکوں کا ایک تار بھی لگا نہ رہنے دیا۔ جو جو انسانیت دشمن طاقتوں کی حقیقت معاشرے پر کھلتی گئی، رائے عام میں ایک بیداری یہ شعور پھیلتی چلی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی پیاس تیز ہوتی گئی۔ اسلامی تحریک کے تنقیدی محاذ نے عوام الناس میں سوچنے، سمجھنے، جانچنے، پرکھنے اور موازنہ و تقابل کرنے کی صلاحیتوں کو نشو و نما دی۔ دعوت کا یہ وہ پہلو تھا جو حق و باطل، خیر و شر اور درست و نادرست میں فارق بنا، یعنی فرق کرنے والا۔ اسی سے قد تبینا رشد من الغی، سورۃ بقرہ 256 کا سما پیدا ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی، اسی کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نتھر گیا، اسی کے ذریعے اندھیرے اور اجالے کا فرق کرنے والی بصارت کام کرنے لگی، اسی کے ذریعے زہر اور شکر کے آمیزے کا تجزیہ ہو گیا۔ فاسد طاقتوں کے مظالم کو تو اسلامی تحریک کے جانباز اپنی جانوں پر اوف کیے بغیر سہتے رہے، لیکن ان طاقتوں کے گھٹیا کرداروں سے خوش نما پردے اٹھانے میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ان کے کام کے خطوط سیاست و تمدن کے دائروں سے باہر ہی باہر سے نہیں گزرتے تھے کہ وہ جاہلی نظام کی مذہبی اور سماجی قیادتوں کو یہ اطمینان دلا کر اپنا فرض انجام دے سکتے کہ تم ناپخت ہو کر، یعنی انٹرینڈ، اپنے منصوبوں اور مرتبوں پر بیٹھے رہو، ہم اللہ والے تمہارے کسی مفاد سے तारुस करने वाले नहीं, तारुस कहते हैं छेड़छाड़, यानी हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे या हम तुम्हारे किसी फ़ायदे की चीज़ पे कोई भी हाथ नहीं डालेंगे। हमें तो बस अल्लाह का नाम लेना है और इसका कलमा लोगों को सिखाना है। इनके लिए ये मुमकिन न था कि वो इनकी आदतों के सामने शान इनके सार से कुछ खुश आमदाना बातें कहकर इनको दम दिलासा दिलाकर और इनकी गिरफ्त से बचकर इस इनकलाबी कलमा हक को पुकार सकते जिसका वाज़े मुंतहा निज़ाम किस्त की इकामत था। खुलासा क्या सारी बात का? बात तो समझ आ रही होगी। असल बात जो है ना वो यही है कि अल्लाह के नबी ने मुआशरे में फैली हुई बुराइयों पे तनकीद की करनी पड़ती है, इसके बगैर इस्लाह होती नहीं, और जब तनकीद की तो दुश्मन होंगे लोग, यही तो वजह होती है अपनों के बेगाने बनने की। और फिर उससे माशरे में इस तरह आता है, हलचल आती है, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा। अगर तो आपको अपनी जान भी आ रही है और सिर्फ आप अपने फेवरेट्स बढ़ाना चाहते हैं और लाइक्स के बटन ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो फिर तो आप करते रहिए अपनी मर्ज़ी से लोगों की मर्ज़ी की बातें, लेकिन जिसको अल्लाह की मर्ज़ी की बात करनी है उसको लोगों का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस्लामी तहरीक ने ऐन अपने दाई आज़म कौन है? सबसे बड़े दावत देने वाले, अल्लाह हमें भी दाई बना दें, अपने दाई आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक को इस तलख फरीज़े की इंजामदही के लिए इस्तेमाल किया और समाज के फोड़ों को चीरा देने के लिए ठीक इल्हामी अल्फाज से नश्तरों का काम लिया। ये तनकीद मुजर्रद असूलों तसव्वुरात ही तक महदूद न थी बल्कि मुज़ाहम होने वाले बा असर तबकात और हरीफ अफराद सभी इसकी ज़द पर आए और बार बार आए। ये तनकीद रोज़मर्रा के वाक़ियाती पस मंज़र के साथ की जाती थी और जो जो कुछ इकदामात और कार्रवाइयाँ मुखालिफ कैम्प की तरफ से होती थी इन सब का तज़िया साथ के साथ कर दिया जाता था। इस तरह से अवामी शऊर को तैयार किया गया। ये काम अगर ना किया जाता तो कुछ पाक बाज़ अफराद और नेकी के कुछ मुखय्यरुल अकूल मुजस्मे मुमकिन था कि तैयार हो जाते और वक्त की दुनिया भी इनको खिराजे तहसीन पेश करती और बाद के लोग भी अजायब खाने तारीख में इनकी यादगारी तस्वीर देखते तो अश अश करते, लेकिन माहौल का सारा दरिया जूं का तूं यख बसता रहता, यानी तब्दीली ना आती और जाहिलियत की अंधियारियाँ इसको बदस्तूर मुहित रहती। ना अंधेरे का जिगर चीरा जा सकता और ना इस दरिया की ज़ेरे आब ख्वाबीदा मौजों को जगाया जा सकता था। मुमकिन ही न था कि अवाम में इनकलाबी शऊर पैदा होता और कारकुनाने इस्लाम के अंदर कशमकश के रुझानात बढ़ते, फिर तो बात गारे हिरा पर ही ख़त्म हो जाती। खुदा के कलमाए हक अरब का फातह बनकर मक्के में दाखिल होता। बात सच है और ये मुश्किल मराहिल होते हैं और इसी के लिए स्ट्रगल और कोशिश करनी पड़ती है। आप देखिए कि मक्का क्यों फतह हुआ, पहले इतनी रेजिस्टेंस क्यों हुई, इतनी जंगें क्यों हुई? उन सब के पीछे वजह यही थी कि दो मुख्तलिफ कुव्वतें हैं, मुख्तलिफ ताकतें। अल्लाह के नबी ने हार नहीं मानी। सारी तनकीद कह लीजिए या सारा मुआशरे का जो रिएक्शन था वह अपने ऊपर बर्दाश्त किया और अल्लाह ने फिर फतह भी दी। मुख्सन इंसानियत ने कुरान की इल्हामी ज़ुबान में तनकीदें कर कर के वक्त के बड़ों को ना सिर्फ अक्लो दलील के लिहाज से दीवालिया साबित कर दिया, यानी उनका हाथ में कोई दलील ना रही, बल्कि अखलाको किरदार के लिहाज से भी ज़माने पर यह राज खोल दिया कि मारूब कुन और नज़र फरेब पर्दा हाय अजमत व सियादत में नहायत मकरूह गिलाजतों के ढेर पड़े हैं। इसी तनकीद ने अवाम में ये एहसास पैदा किया कि जब तक तहरीक इस्लामी से तआवुन करके इन ताकतों को ज़िंदगी की क़्यादत से बरतरफ न कर दिया जाए ज़िंदगी संवारने का कोई इम्कान नहीं है। कुरैश को लिया तो इनकी बुतपरस्ती, इनके अहाम, इनके मज़ाक़ा खेज़ मजहबी रसूम, इनकी अखलाकी पस्ती और इनके ज़ोमे सियादत सारे ही पहलुओं से खोलने की हर बात खोल दी। ان کے محبوب معبودوں کی بے بسی کو واضح کرنے کے لیے مثال دے کے بتایا کہ یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی تک بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز اڑا لے جائے تو یہ اسے واپس لینے کی مجال بھی نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہونے پر ان کو جو فخر تھا اس کو یوں توڑا کہ حضرت ابراہیم کے پورے زمانے حیات کو بار بار ان کے سامنے پیش کر کے دکھایا کہ جس مشن کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی تھی، گھر بار چھوڑا، پیری کی گدی پر لات ماری، نمرود کے سامنے بغاوت کے مقدمے میں ملزم بنائے گئے اور زندہ جلائے جانے کی سزا تجویز ہوئی، پھر وہ اپنے رب کے مہاجر اور خانہ بدوش بنے، پھر انہوں نے ایک اجاڑ وادی میں آ کر اپنی دعوت اور اللہ کی عبادت کا یہ مرکز قائم کیا جسے اب تم نے اپنی کمائی اور مذہبی پیشوائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اب تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس موجد حنیف کے تم نام لیوا اور جانشین بن کے بیٹھو، حالانکہ تمہارا بال بال شرک اور جاہلیت کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے۔ پھر دکھایا کہ کیسے تم لوگوں نے حلال و حرام کی ایک انوکھی شریعت کھڑ رکھی ہے، دکھایا کہ تم نے استھانوں پر چڑھاووں کے لیے کیسے کیسے ضابطے بنا رکھے ہیں، دکھایا کہ پانسے پھینکنے اور قمار بازی کرنے کو بھی تم نے رنگ تقدس دے رکھا ہے، دکھایا کہ کس طرح تم بیٹیوں کی پیدائش پہ منہ چھپاتے پھرتے ہو اور سنگ دل بن کر ان کو مٹی کے انباروں میں زندہ دفن کر دیتے ہو، اور پھر تمہیں اللہ کے ساتھ بیٹیوں کو منسوب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اس طرح جب کشمکش چھڑی تو ان کی لا یعنی باتوں اور خفیف الحرکتیوں میں سے ایک ایک کو ان کے سامنے رکھ کر دکھایا کہ ذرا اپنے کردار کی شکلیں دیکھو، ان کے جرائم ان کے سامنے گنوا کر کہا کہ تم مسجد حرام کی تبلیت پر ناز ہو، یعنی ہم خدمت کرتے ہیں، ہم تو کام کرتے ہیں، ہم تو انصار اللہ ہیں، اب ہمیں اور کیا کہنا ہے نہیں، حالانکہ اپنے کفر و شرک کی بنا پر تم اس منصب کے مستحق ہی نہیں ہو۔ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، تم نے کعبہ کے دروازے اللہ کے بندوں پر یعنی بندگان حق پر بند کیے، تم نے اپنے بھائی بندوں کو جلا وطن کیا اور تم نے دین کی راہ میں فتنہ انگیزی کو اپنا شعار بنایا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو اس وقت میں برائیاں تھیں ایک ایک کے اوپر بات ہوئی نا، اور یہی باتیں ان کو بری لگتی تھی، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اور کردار کس کا ہوگا، آپ سے زیادہ مسکراتا چہرہ کس کا ہوگا، آپ سے زیادہ دوسروں کا درد مند کون ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، جس طرح ڈاکٹر جتنا مرضی نرم ہاتھ استعمال کرے، نرم بات کرے، سہلاتا رہے، لیکن اس کو انجیکشن لگانا ہے، اس کو چیر پھاڑ کرنی ہے، آپریشن کرنا ہے، اور مریض کہے کہ آپ نے تو میرا پیٹ پھاڑ دیا، آپ نے تو مجھے بے ہوش کر دیا، آپ نے تو مجھے ڈرپ لگا دی، تو پھر آپ کہیں گے نا کہ بھئی آپ کو اگر علاج کرانا ہے تو یہ تو لازم ہے، تو بس کہہ لیجئے کہ نبی کا کام اور آج کے دور میں دائی کا کام ایک ڈاکٹر کی طرح، ایک آپریشن کرنے والے کی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر اندر کی برائیاں نہ نکلیں تو یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، اور اتنی باتیں روز سننے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اپنے اندر سے وہ چیزیں نہ نکالیں جس کے نکالنے کی دعوت قرآن اور اسلام دیتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے، پھر آپ کے اندر اگر اچھی باتیں جائیں گی بھی تو مل کر کچھ اور ہی چیز نہیں بنتی جائے گی۔ تو یاد رکھیں، اپنی ذات کو اوپر نہیں رکھنا، لوگوں کی اصلاح اور ان کی بہتری کو اوپر رکھیں گے۔ آپ کو لوگ اچھا کہہ لیں تو ان کی مرضی، کوئی برا کہتا ہے تو ان کا درد ہے، آپ کو اس سے کچھ نہیں لگنا چاہیے۔ دائی دین کو دوسروں کی تنقید اور تعریف سے اوپر اٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ پھر اہل کتاب کو لیا تو ان کا صدیوں کا نامہ اعمال کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح تم پیروان موسیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر اذیت دی تھی، بار بار نافرمانیاں کی، بار بار بگاڑ کے راستوں پر پڑتے رہے، تم نے جھگڑے کیے، فساد اٹھائے، بچھڑے کی پوجا کی، جہاد سے جی چرایا، پھر آپس میں خون خرابے کیے، اپنے بھائی بندوں کو گھروں سے بے گھر کرتے رہے، ان کے ساتھ ظلم و عدوان کے ساتھ دھاوا بولتے رہے، تم نے کتاب الہی میں تحریف کی، حق بات کو ہمیشہ چھپایا اور احبار و رہبان کو اپنا معبود بنا لیا۔ حد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کی باتیں لکھ کر ان کو اللہ سے منسوب کرتے رہے، لکھتے خود تھے اور کہتے تھے کہ یہ ماتیں، یہ حکم، یہ مسائل اللہ کی طرف سے ہیں، اور خلقِ خدا کو فریب دے دے کر حرام کمائیاں سمیٹتے ہو، نہ خود راہِ حق پر چلتے ہو نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہو، اور کوئی دوسرا اگر انسانی فلاح کا کام کرنے اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کی بجائے اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہو۔ آپ کو سورہ بقرہ کی آیتیں یاد آنی چاہیے، افتؤمنون بعد الکتاب، اور اس سے آگے کی باتیں۔ کل تک تو تم خدائی نوشتوں کی بنا پر، یعنی اللہ کے لکھے ہوؤں کی بنا پر، زمانے بھر کو خبریں سناتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اور جب وہ واقعہ پہنچا تو تم اس کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ مسلم جماعت جو بہت سے وجوہ سے تم سے اقرب ہے اور تمہارے انبیاء اور پہلے کی ساری کتابوں کو مانتی ہے، اس کے مقابلے میں تمہارا قارورہ اگر ملتا ہے، یعنی تمہاری سوچ جو مل رہی ہے نا، تو وہ ارباب شرک سے جا ملتا ہے۔ ان کرتوتوں کو کرتے ہوئے اللہ کی کتاب برابر تمہاری پیٹھوں پر سوار رہی، بالکل ایسے جیسے کسی گدھے پر علم کے دفتر لدے ہوں اور وہ ان سے بے خبر چلا جا رہا ہو۔ تم اگر سچے ہوتے تو اپنی زندگیوں پر تورات کو قائم کر کے دکھاتے۔ جب تک تم نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال رکھا ہے، تمہارے خوش نما دعووں کی کچھ بھی وقت نہیں۔ آج تمہاری تعداد کثیر اس بستی میں آ پہنچی ہے کہ ایک دمڑی بھی اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو ان کی خیانت سے بچ کر وہ مشکل ہی سے واپس مل سکتی ہے۔ اپنے اس رویے کی وجہ سے تم نے اللہ کا غضب سمیٹا اور تم پر ذلت و مسکنت چپک گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اہل کتاب پر اتنی کڑی تنقید شاید کسی اور کتاب میں ہو نہ سکتی۔ کس طرح اللہ نے قرآن کے آغاز میں ہی ان کے سارے باطل عقائد کا پول کھول دیا، پھر منافقین کو پکڑا تو ان کا پورا پورا نفسیاتی تجزیہ کر کے ان کو دکھایا کہ تم کس ٹیڑے زاویے سے ہر معاملے کو سوچتے ہو، تنہائی میں بیٹھتے ہو تو تحریک کے حالات و واقعات پر کس انداز سے الٹے تبصرے کرتے ہو، مجالس میں آتے ہو تو تمہارا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، اور کس کس طرح باہم و دیگر اشارے کرتے ہو، کبھی لکڑی کے کندوں کی طرح ساکت ہو جاتے ہو اور تمہاری آنکھیں پتھرائی بھی دکھائی دیتی ہیں، جیسے صورت منافقون ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی لفاظی ہے نا، قرآن کی آیتوں کو اپنے لفظوں میں جوڑا گیا ہے۔ کبھی چپکے سے سٹک جاتے ہو، صورت نور۔ مسلم جماعت میں ہوتے ہو تو اور طرح سے زبان چلاتے ہو، اور پھر دشمنوں میں جا بیٹھتے ہو تو دوسرا ہی راگ الاپتے ہو۔ ہر معاملے میں تمہارا رویہ جماعت سے الگ الگ اور مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ دوسروں کو اگر نغمہ الہام سے درس حیات اور سرمایہ تسکین ملتا ہے تو تمہارے دل اسے سن کر بھچنے لگتے ہیں، اور دوسروں کے لیے رسول پاک کا وجود مرکز محبت بنا ہوا ہے، اور تم اپنے آپ کو دور دور رکھنا پسند کرتے ہو۔ دوسروں کا جذبہ درون انہیں نماز کے لیے کھینچ کھینچ کے لاتا ہے، اور تم ہو کہ دل سے قسم ساتے ہوئے آتے ہو۔ یاد ہے پانچویں پارے کے آخر میں کس طرح منافقین کی صفات ہیں، اسی کا خلاصہ یہ۔ جیسے مارے باندھے کوئی بیگار، یعنی بیگار کہتے ہیں ایسی چیز جو کرنا نہیں چاہ رہے، یا کوئی ذمہ داری ڈیوٹی اور اس کو آپ کو پورا کرنا پڑے، آدمی کو پوری کر دینی ہو، دوسرے اپنا سب کچھ تحریک کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں، اور تم ہو کہ خود بھی خرچ نہیں کر سکتے اور اوروں کو بھی روکتے ہو، دوسرے اپنے نصب العین کی خاطر دل کی امنگ سے جہاد کے لیے نکلتے ہیں لیکن تم ہمیشہ جان بچانا چاہتے ہو اور عذر گھڑ گھڑ کے راہ فرار نکالتے ہو، دوسروں کے لیے جس واقعے میں خوشی کا پہلو نکلتا ہے اس سے تمہارے دل ملول ہو جاتے ہیں، یعنی سست یا اداس، اور دوسروں کو جن حالات میں تکلیف پہنچتی ہے تم ان پر گھی کے چراغ جلاتے ہو، یعنی مسلمانوں کی تکلیفوں پہ خوش ہوتے ہو، جماعت کے ساتھ کسی طرح بھی تمہارا جوڑ نہیں لگتا، یعنی اکیلے خوش رہتے ہو، تمہیں دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ گوئے اسلامی تحریک نے ہر منافق کے سامنے اس کی تصویر کھینچ کے رکھ دی کہ اپنے خد و خال ملاحظہ فرما لیجئے۔ یعنی یہ بھی بہت بڑا ایک کام ہے کہ ہر بندے کو قرآن پڑھ کر اپنی تصویر نظر آنے لگے۔ اگر ایسے نہ ہو تو قرآن پھر صرف نصیحت کی بات یا صرف ایک کتابی بات رہ جائے۔ جاہلی شعرا جو تحریک اسلامی کے خلاف فن کا محاذ راستہ کیے ہوئے تھے اور خود اس کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حجویہ کلام لکھ لکھ کر اسے شائع کرتے رہتے تھے۔ چند الفاظ میں ان کا ایسا نقشہ کھینچا گیا کہ جو پوری طرح ان پر راست بھی آتا تھا، یعنی سچ لگتا تھا، اور جسے دیکھ کر عرب کا عام آدمی فوراً اس نقشے کی بستی کا اندازہ بھی کر سکتا تھا۔ جاہلی شعرا کی شان یہ بتائی گئی کہ یہ وہ عنصر ہے جس کے گرد جمع ہونے والے اور جس کی امامت میں چلنے والے صرف گم کردہ راہ لوگ ہیں۔ پھر یہ وہ عنصر ہے جو اپنے بے اصولے پن کی وجہ سے ہر ہر وادی میں آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے۔ پھر یہ وہ عنصر ہے جو زبان سے وہ باتیں کہتا ہے جن کے مطابق اس کا اپنا عملی کردار نہیں ہے۔ پھر اسلامی تحریک نے وقت کے خاص خاص گھنونے کرداروں کو چھانٹ کر کسی نام کے بغیر ان کی تصویریں اعلیٰ درجے کے آرٹ کے مطابق حقیقت ادبی رنگوں سے تیار کیں اور سماج کے عوامی شعور کے ایوانوں میں آویزاں کر دیں، تاکہ ہر کوئی ان کو دیکھے، ان کو سمجھے اور ان کو واقعاتی دنیا میں خود پہچانے۔ کہیں اس کردار کو دکھایا جو اپنے باتونی پن کے زور سے لوگوں کو معروف کر لیتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں اپنی خوشنما باتوں کو پامال کر کے انسانی سماج میں فتنہ انگیزی کرتا اور تباہی کی آگ لگاتا ہے۔ کہیں اس کردار کو بے نقاب کیا جو خاندانی اور قائدانہ غرور کے نشے میں بدمست رہتا ہے اور اپنی عزت کے حد سے بڑے بے احساس نے اس کی ناک کو اتنی اہمیت دے دی کہ وہ گویا ہاتھی کی سونڈ کے مماثل ہو گئی۔ آپ کو سورہ بقرہ کی آیتیں یاد آنی چاہیے، جو من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کے بعد والی آیتیں یا اس سے پہلے والی ہیں۔ یعنی ایک ایسا کردار کہ جس کو گناہ پہ ابھارتی ہے اس کی عزت، اور قیامت کے دن ٹھیک اس سونڈ پر داغ دے کر اسے سزا دی جائے گی۔ یہ بھی اگلے پاروں میں موجود ہے حصہ۔ کہیں اس انسانی کردار کو دکھایا گیا جس کی ہوس دنیا نے اس کتے کی سیاحتوں پر لا ڈالا ہے، جسے دھتکارو تو بھی زبان لٹکا دیتا ہے اور چھوڑو تو بھی زبان لٹکا دیتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی مثال آپ کو یاد آنی چاہیے۔ یہ کردار سماج میں موجود تھے اور چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ان ناقدانہ تصویروں کی وجہ سے ان کو پہچاننا اور ان کی پستی کا شعور حاصل کرنا عوام کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ یہ تنقید محض نظری نہ تھی، یعنی یہ کوئی نظریاتی فرق نہیں تھا، عمل کی بات تھی۔ عملاً آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں ہو رہی تھیں، اور اس میں بہرحال اس تحریک اسلامی کے محاذ سے مخالف طاقتوں کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ سنانے والے کو بھی معلوم تھا کہ وہ کس کو سنا رہا ہے، اور سننے والوں کو بھی اندازہ ہوتا تھا کہ کون ان کی خبر لے رہا ہے۔ یہ تنقیدیں آسمان سے لاؤڈ سپیکر لگا کر نہیں سنائی جاتی تھی، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نشر ہوتی تھی، اور انہیں مسلم جماعت کے ارکان گوشے گوشے تک پہنچاتے تھے۔ اس لیے ان کے جذبات ان میں شامل اور ان کی روحیں ان میں حل ہوتی تھیں۔ یہ واقعاتی مد و جزر پر منطبق کر کے ہی سنائی جاتی تھی، اور سننے والے بھی ان کو زیر تشکیل تاریخ پر منطبق کر کے ہی سمجھتے تھے۔ عوام ان کو اسی حیثیت سے لیتے تھے کہ یہ اس تعمیر پسند انقلابی طاقت کی پکار ہے جو ہمارے درمیان ابھری ہے اور قدیم نظام کو چیلنج کر رہی ہے، اور اس کی زد ان حریفوں پر پڑ رہی ہے جو انقلابی روح میں مزاحم ہو رہے ہیں۔ ان کو موقع ملتا تھا کہ وہ دونوں طرف کی باتیں سنیں اور فریقین کو تقابل پر رکھ کر جانچیں۔ اس طریقے سے ان کا شعور بنتا چلا گیا۔ بات سچ ہے، دلیل شعور کی روشنی بن سکتی ہے مگر جذبات کو نہیں پکارتی۔ اپیل جذبات کو حرکت دلا کر دعوت میں کچھ گرمی پیدا کر دیتی ہے، مگر وہ تاریخ میں عملی مارکہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ تنقید ہی کی طاقت ہے جو دلیل اور اپیل کے ساتھ مل کر جب کام کرتی ہے تو تمدن کے سارے سالمات، یعنی چھوٹے چھوٹے جو الیکٹران پروٹونز ہیں، گردش میں آ جاتے ہیں۔ صرف یہی طاقت ہے کہ وقت کے سمندر میں مد و جزر پیدا کرتی ہے۔ کیا پتہ چلا ابھی تک جتنی بات پڑی ہے کہ ہر طبقہ ہائے فکر پر تنقید ہوئی۔ قرآن پڑھیں گے تنقید ہوگی، قرآن سمجھیں گے تنقید ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن پڑھ کر سمجھ کر نکل جائیں اور آپ کے کسی رنگ ڈھنگ پہ تنقید نہ ہو۔ تو خلاصہ مدعا یہ ہے کہ اسلامی تحریک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دلیل، اپیل اور تنقید، اب یہ تین لفظ رٹ لیں، دلیل، اپیل اور تنقید کے سہ گانا یعنی تین رخے عناصر سے کام لیا اور 23 برس تک مسلسل کام لیا. انہی تین رخی طاقتوں نے حریفوں کو بھی محسوس کرا دیا کہ تم علمی و عقلی لحاظ سے فرو مایا، استدلال کے لحاظ سے کمزور اور اپنے مقاصد کی جذباتی کشش کے لحاظ سے پسماندہ اور اپنے کردار کے لحاظ سے بہت ادنا سطح پر ہو. کیا پتہ چلا، علمی عقلی لحاظ سے بھی پیچھے، استدلال میں بھی کمزور اور مقاصد کی جذباتی کشش کے لحاظ سے بھی کمزور ہو اور کردار کے لحاظ سے تو بہت ہی ادنا. مخالفین میں مسلم جماعت کی برتری کا اعتراف اور اپنی کمتری کا احساس غیر شرعی طور پر بڑھتا ہی چلا گیا، اور دوسری طرف رائے عام بھی فریقین کو ہر پہلو سے جانچ کر ان کا فرق سمجھتی گئی. دعوت کی یہ وہ اصل طاقتیں تھیں جنہوں نے عرب کے لاکھوں باشندوں کو مفتوح کر لیا. دعوت اگر برحق نہ ہوتی تو روحوں کے لیے جاذب نہ ہوتی، اپنے علم برداروں کو متحرک کر کے رسم خیر و شر میں اتر نہ سکتی تھی. یعنی میدان جنگ میں اگر کودے تو یہ سب تو ہوا، اور دلیل، اپیل اور تنقید کے ذریعے اپنا لوہا منوا نہ لیتی تو مسلم جماعت نہ سیاسی حکمت کے دائرے میں بازی جیت سکتی تھی اور نہ میدان جنگ میں کوئی مارکہ سر کر سکتی تھی. ان جزوی میدانوں میں بھی اگر جیت ہوئی، یعنی اگر ان جزوی میدانوں میں بھی جیت ہوئی تو اس وجہ سے ہوئی کہ رائے عامہ کے وسیع محاذ پر اسلام کی پیش قدمی بڑی ہی فاتحانہ تھی. تو کیا پتہ چلا اس پورے ٹاپک سے ہمیں کہ جب کبھی بھی معاشرے میں حق کی بات آئے گی تو تنقید تو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ صبر اور حوصلہ دے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو ہمارے ارد گرد برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو سنیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.